اماں دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے، ان کے گھروں کا آپ محافظ ہو اے خدا، ان کے گھروں کا آپ محافظ ہو اے خدا، تیرے سپرد کر کے تیرے سپرد کر کے یہ کاشانے آ گئے، تیرے سپرد کر کے یہ کاشانے آ گئے، اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے، اے شمع دیکھ پھر تیرے پروانے آ گئے، بندھن تمام توڑ کے دیوانے آ گئے، اے شمع
دعا کر لیں. آمین.
صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، صلی علی نبی.
علیکم. اذان
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے تین دن کے لیے جماعت احمدیہ جرمنی کو اپنا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے اور جمعے کے ساتھ ہی جلسہ سالانہ کا آغاز ہو رہا ہے. افراد جماعت کی اصلاح کے لیے جلسہ سالانہ کے انعقاد کی بنیاد جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈالی تھی. اس پہلے جلسے کو اس سال 125 سال پورے ہونے والے ہیں. وہ جلسہ جو قادیان کی چھوٹی سی بستی میں ہوا تھا اور مسجد کے ایک حصے میں 75 افراد نے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور دنیا کی اصلاح اور اسلام کے پیغام کو حضرت مسیح علیہ السلام کے مددگار بنتے ہوئے دنیا میں پھیلانے کا جو عہد کیا تھا اس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کام اور ان کی نیتوں میں ایسی برکت ڈالی کہ آج یہاں جرمنی میں جماعت احمدیہ یہاں کے بڑے بڑے میسر حالوں اور کمپلیکس میں سے ایک مکمل کمپلیکس جو وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے اس میں اپنا جلسہ منعقد کر رہی ہے. اور اس وسیع اور عمارت کے باوجود بعض ضروریات کے لیے باہر کھلے میدان میں مارکیاں اور خیمے لگائے گئے ہیں. اگر دنیاوی وسائل کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمارے لیے آج بھی ممکن نہیں کہ اتنے وسیع اخراجات کر سکیں, لیکن اللہ تعالیٰ جماعت کے پیسے میں برکت ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں جلسہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. جلسے انسامیہ جلسہ گاہ یہ ایکو واپس آتی ہے, دیکھیں آخر تک آواز بھی صحیح جا رہی ہے کہ نہیں. جیسا کہ میں نے کہا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر ان جلسوں کا انعقاد شروع کیا تھا, اور اس کا مقصد افراد جماعت کی اصلاح تھا. اس کا مقصد خدا تعالیٰ کی طرف کھینچے جانے کی کوشش کرنا تھا, علم و معرفت میں ترقی کرنا تھا, پاک تبدیلیاں پیدا کر کے انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا تھا. دنیا کی چاہتوں اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانا تھا. اسلام اور احمدیت کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا عہد و پیمان کرنا اور اسے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ پورا کرنا تھا, استعدادوں کے ساتھ پورا کرنا تھا. آپس میں محبت, پیار اور بھائی چارے کے رشتے کو بڑھانا تھا. بس پہلوں نے اس کام کو خوب نبھایا. قادیان کی چھوٹی سی بستی کے جلسوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ آج اس نہج پر دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں جہاں جہاں جماعتیں قائم ہیں جلسے منعقد ہو رہے ہیں, اور ان جلسوں کا بھی وہی مقصد ہے جو قادیان کے جلسے کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا اور جس کا میں نے مختصر میں بھی ذکر کیا ہے. بس اگر تو ہم اس مقصد کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں گے. اگر کسی میلے کے تصور کے ساتھ یہاں آئے ہیں یا ہم میں سے کوئی بھی آیا ہے تو یہ بدقسمتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیک مقصد کے لیے جمع ہونے کے لیے کہا اور ہم جمع بھی ہوئے, لیکن نیک مقاصد کے حصول کے بجائے دنیاوی باتوں میں پڑ جائیں. بس یہاں آنے والا ہر احمدی یہ بات مد نظر رکھے کہ ان تین دنوں میں دنیا سے بالکل قطع تعلقی کر لے, اور اس کے بعد بھی دنیا میں رہنے کے باوجود, دنیاوی کاموں میں پڑھنے کے باوجود, کہ یہ بھی ضروری چیز ہے, دنیاوی کام روزگار ہے, کاروبار ہے, ضروری ہے, لیکن اس کے باوجود ان نیکیوں کو جاری رکھنے کی کوشش کرنے کا عہد کر کے جائیں تاکہ جو یہاں آپ میں پیدا ہوئیں تاکہ خدا تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بنتے رہیں. ان دنوں میں فرض اور نفل عبادتوں کے علاوہ ذکر الہی بھی کرتے رہیں. ذکر الہی سے خیالات پاک رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے, اور انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے. یہی مقصد عبادات کا ہے, اور ذکر الہی لازمی عبادات کی طرف بھی توجہ دلاتی رہتی ہے. اور حقیقی عبادت پھر, اگر انسان صحیح عبادت کر رہا ہے تو پھر اس کی وجہ سے ذکر الہی کی طرف توجہ رہتی ہے. بس اس بات کو ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عبادت کا ایک رکن رکھا ہے جو ہر حالت میں ہر مسلمان پر تو فرض نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لاکھوں مسلمان ہر سال اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں, یعنی حج بیت اللہ کا فریضہ. چند دن تک انشاء اللہ تعالیٰ یہ فریضہ انجام دیا جائے گا. حج کی عبادت کی طرف جہاں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا کر مسلمانوں کو یہ کہا کہ اپنی تمام تر توجہات ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو, کہ اس کے بغیر حج کا مقصد پورا نہیں ہوتا, وہاں اس طرح بھی توجہ دلائی کہ مجمع کی وجہ سے, ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے بعض برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. باوجود اس کے کہ حج کے ماحول کی وجہ سے ہر حج کرنے والے سے یہی توقع رکھی جاتی ہے کہ اس کو اس پاکیزہ ماحول کی وجہ سے کسی اور بات کا خیال نہیں آ سکتا سوائے ذکر الہی کے, تسبیح کے اور تحمید کے. لیکن اللہ تعالیٰ جو انسانی فطرت کو جانتا ہے, اس نے تین برائیوں کی طرف بھی اس موقع پر توجہ دلا دی کہ ان چیزوں سے بچ کر رہنا ہے تم نے. بس ماحول جیسا بھی پاکیزہ ہو, انسان کو ہر وقت شیطان کے حملوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے, اور ہوشیار ہو کر اس پر توجہ رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو جن تین برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ دلائی, ان میں سے پہلی یہ ہے رفس, لمایا رفسا ہے, شوانی باتیں تو اس کا ترجمہ کیا ہی جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب بدکلامی کرنا, گالیاں دینا, گندی اور بہودہ باتیں کرنا, گندے قصے سنانا, فضول اور لغو باتیں کرنا, گپیں وغیرہ مارنا, بیٹھ کے مجلسیں جمانا, یہ بھی ہے، یہ سب شامل ہیں اس میں. بس یہاں وضاحت سے ہر قسم کی لغویات، فضولیات اور گپیں لگانے کی مجالس سے منع فرما دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج پر جا کر یہ باتیں کون کرتا ہوگا، وہاں تو خالص ہو کر ہر ایک جو بھی حج پر جاتا ہے یا اس پر تو اسے یہی تو رکھی جاتی ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر نثار کر رہا ہوتا ہے. حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حج پر گیا تو ایک نوجوان میرے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے ہوئے بجائے دعاؤں اور ذکر الہی کے وہ فلمی گانے گا رہا تھا، ہندوستان سے گیا ہوا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے تو دعائیں وغیرہ آتی کوئی نہیں، حج پہ کیا کی جاتی ہیں، ہم کاروباری آدمی ہیں، کلکتے میں ہمارے کپڑے کی دکان ہے بڑی، ہمارے مقابلے پہ ایک اور بڑی کپڑے کی دکان ہے، بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان میں سے ایک حج کر کے آیا ان مالکوں میں سے، اس نے اپنے دکان کے بورڈ پر حاجی بھی اپنے نام کے ساتھ رکھ لیا ہے. لوگوں کی اس طرف اس وجہ سے زیادہ توجہ ہو گئی کہ حاجی صاحب کی دکان ہے، اچھا مال دیتے ہوں گے. تو میرے باپ نے کہا مجھے کہ میں تو حج پر جا نہیں سکتا، بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے جو بھی وجہ ہو، تم حج پر جاؤ تاکہ ہم بھی اپنا بورڈ لگا لیں. تو میرا تو یہ مقصد ہے کہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس سے حج کر رہا ہوں. بس جب حج پر اس مقصد کے لیے لوگ جا سکتے ہیں تو پھر کسی اور عبادت یا جلسے پر کیا سوچ نہیں ہو سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فسوق نہیں کرنا حج کے دنوں میں، یعنی اطاعت اور فرما برداری سے باہر نہیں نکلنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے، نیکی کے راستے سے جو نیکی کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کو اختیار کیے رکھنا ہے اور برائی کی طرف نہیں جھکنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج کے دنوں میں جدال یعنی ہر قسم کے جھگڑے سے، لڑائی سے مکمل طور پر بچنا. حضرت مسلم معود نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہمارے جلسوں پر بھی اگر اس سوچ کے ساتھ لوگ آئیں جو اصول اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران برائیوں سے رکنے کا بیان کیا ہے تو غیر معمولی اصلاح ہو سکتی ہے. یقیناً آپ نے بڑی حقیقی اصولی بات بیان فرما دی اصلاح کے لیے. یہ نہیں ہم کہتے کہ جلسے کا مقام خدا نخواستہ حج کا مقام ہے، یا اب جیسے بعض غیر امتیوں نے ہم پر الزام لگانا شروع کیا ہوا ہے کہ قادیان ہم جاتے ہیں اس لیے حج کا مقام دیتے ہیں، یہ غلط ہے. لیکن دینی ترقی کے حصول کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے یہ بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیان فرما دی، جہاں بڑے اکٹھ ہوں، مجمع ہوں، ان باتوں کو بھی خیال رکھو. اور اگر ہم دینی ترقی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے جمع ہونے والے جلسے میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری اصلاح کے معیار بڑھیں گے. جلسہ ایک عبادت تو نہیں لیکن ٹریننگ کیمپ ضرور ہے جو روحانیت میں ترقی کے لیے جاری کیا گیا ہے. اس میں ہم اگر بد کلامی، گالیاں دینے، گندی اور بیہودہ باتیں کرنے، قصے سنانے اور کے کام کریں گے تو مقصد نہیں پورا ہو سکتا. بس اس میں ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے. اگر ہم لغو ان باتوں سے بچیں گے اور لغو گفتگو سے بچیں گے تو یقیناً ایک پرسکون اور پرامن اور نیکیاں بکھیرنے والا ماحول پیدا ہوگا اور جلسے کا مقصد پورا ہوگا. پھر فسوق جو اللہ تعالیٰ سے کی اطاعت سے باہر نکلنے کا گناہ ہے, اس سے بچنا ہے. یہ ضروری چیز ہے کہ ہم کامل طور پر جب دینی مقصد کے لیے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر ہمیشہ ڈالے رکھیں. بس خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی ادا کرنا ہے ہمیں, اور باقی احکامات پر عمل بھی کرنا ہے. پھر ایک انتہائی عمل جو تعلقات کو توڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور پھر یہ تعلقات سالوں ٹوٹے رہتے ہیں, جھگڑے چلتے رہتے ہیں, ان سے بچنے کا حکم دیا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کے جو اغراض بیان فرمائی ہیں وہ انہی تین باتوں کے گرد حقیقتاً گھومتی ہیں, کہ اپنی اصلاح کا موقع ملے ہمیں, اپنے نفس کی اصلاح ہو, فضولیات سے پرہیز ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو, اور اس کے حکموں پر کامل اطاعت سے چلنے کی طرف خاص توجہ پیدا ہو, اور اپنے بھائیوں سے خاص رشتہ محبت اور بھائی چارے کا قائم ہو, اور ہر قسم کی خود غرضی اور جھگڑے کو ختم کریں. جب آپ نے ایک سال دیکھا, حضرت مسیح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دے رہے لوگ, اور خود غرضی بعض لوگوں میں پر غالب آ گئی ہے, اور بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مباحثہ اور جھگڑے کی صورت بنی ہے, تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے جلسہ ہی ایک سال منعقد نہیں فرمایا. بس جلسے میں شامل ہونے والے ہر شخص کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے جہاں ان دنوں میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے, اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرنے کے بجائے جلسے میں شامل ہونے کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے تمام پروگرام جلسے کا سننا ہے, ہر مقرر کی تقریر میں اصلاح اور نیکی کی باتیں مل جاتی ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا, یا ہم بہت بڑے عالم ہیں. جتنے بڑے مرضی عالم ہوں, کوئی نہ کوئی بات مل جاتی ہے, یا کم از کم یاد دہانی ہو جاتی ہے. انہیں اس لیے غور سے سننا چاہیے. اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں, اور پھر حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے. یہاں جھگڑے اور جدال کا تو سوال نہیں ہوتا, اس جلسے سے حقیقی فیض پانے کے لیے جھگڑے اور جدال کا سوال نہیں کہ جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جلسے کے حقیقی فیض کے فیض پانے کے لیے, اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بننے کے لیے جن کے جھگڑے چل رہے ہیں پرانے, یہ نہیں کہ یہاں جا کے جھگڑے کریں, جن کے پرانے جھگڑے چل رہے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر صلح کر کے ان کو ختم کرنا چاہیے. اپنی انانیت کو ختم کریں. مجھے علم ہے کہ ہر سال جلسے پر بعض پرانی باتوں کی وجہ سے بدمزگیاں لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں, بعض خاندانوں میں, بعض لوگوں میں, اور بعض لوگ آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں. جلسے پر دو, ہر ایک یہاں آیا ہوتا ہے, دو ناراض گروہوں کا یا لوگوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے, یہاں تو ہر احمدی نے آنا ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ کیوں جلسے پر آیا اور وہ کیوں نہیں آیا۔ ناراض لوگوں میں، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر جب اس طرح جن کی ناراضگیاں پرانی چل رہی ہوں، جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو تیوریاں چڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، ماتھے پر بل پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض لوگ دور سے ہی یا چلتے چلتے کوئی نہ کوئی طنزیہ فقرہ کہہ جاتے ہیں، اور اظہار یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے ان کو نہیں کہا بلکہ ویسی بات کی، حالانکہ حقیقت میں وہ چڑھانے کے لیے یا جان بوجھ کر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا فریق جو پہلے ہی دل میں پیچتاب کھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے، گویا ایک لغو حرکت سے پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر لڑائی تک بعض دفعہ نوبت آ جاتی ہے۔ اگر کسی کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے تو بہتر ہے کہ جلسے کے ماحول سے پہلے خود ہی باہر چلے جائیں، جلسہ میں شامل نہ ہوں۔ دو چار لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو جماعت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور جلسے پر آ کر بجائے جلسے کی برکات سے حصہ لینے کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کیا کبھی اللہ تعالیٰ پسند کرے گا کہ ایک نیک مقصد کے لیے جمع ہونے والے مومن اپنی روحانی ترقی اور نیک مقاصد حاصل کرنے کے بجائے فتنہ و فساد کو بڑھانے والے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب کامیابیاں حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا تو عاجزانہ نمازوں کے بعد لغویات سے پرہیز کرنے والوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون۔ یقین کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور لغویات سے بچنے والے ہیں۔ بس یہاں آئے ہیں ایک نیک مقصد کے لیے، نمازوں میں بھی تو تقریباً لوگ شامل ہوتے ہیں، ہر ایک شامل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عاجزانہ نمازیں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے کامل فرما بردار بنتے ہوئے نمازیں پڑھو، ظاہری نمازیں نہ ہوں۔ باجماعت نمازوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں کہ ایک وحدت پیدا ہو، ایک جسم بن کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، اور اسی طرح ایک دوسرے کی روحانیت اور نیکی بھی ایک دوسرے میں سرایت کرے اور جذب ہو۔ بس جو عاجزانہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہوں گے، ان کا اثر کم درجے والوں پر بھی پڑے گا جو ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اثر وہی پڑے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کرتے ہوئے نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی، عاجزی ہوگی تب یہ باتیں ہوں گی۔ کئی لوگ مجھے لکھتے بھی ہیں کہ جلسے کے دنوں میں خشوع و خضوع کی نمازوں کا انہیں بہت مزہ ملتا ہے، تو اس مزے کو حاصل کرنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان مومنین میں شامل ہونے والے بن جائیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والوں اور کامیاب ہونے والوں کے لیے مختلف ذریعے بنائے ہیں کہ ان ذریعوں کے اپنانے سے حقیقی اور مکمل کامیابی ملتی ہے. اس میں جیسا کہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے لغو سے اعراض کا فرمایا ہے. بس اس طرح بھی ہر احمدی کو جلسے کے دنوں میں بھی اور بعد میں بھی خاص توجہ دینی چاہیے. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے اللغو کی کہ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی ہر قسم کا جھوٹ, ہر قسم کے گناہ, تاش, جوا, گپیں مارنا, نکتہ چینیاں کرنا, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. تاش جوئے کی مثال آپ نے دی ہے, اس سے مجھے واٹس ایپ پر بیچی ہوئی ایک تصویر یاد آ گئی. بعض لوگوں پر تو نیک ماحول اور نیک اور مقدس مقامات کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک حج پر جانے والے کا تو میں نے ذکر کیا ہے, اس کی مثال دی ہے. جس تصویر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والوں کی تصویر تھی, جس میں ایسے لوگ بھی تھے, کچھ لوگ قرآن کریم پڑھ رہے یا کچھ کتابیں پڑھ رہے ہوں گے, حدیث وغیرہ جو بھی پڑھ رہے تھے, لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد کا ماحول صاف نظر آ رہا ہے اور وہاں تاش کھیل رہے تھے. لکھنے والے نے دی تو اس پہ کمنٹ اپنا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. تو یہ حال ہے بعض لوگوں کی. بعض لوگوں کا کہ عبادتوں میں بھی لغویات کرنے سے باز نہیں آتے, لیکن پھر بھی یہ لوگ پکے مسلمان ہیں اور احمدی کافر. یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ سے بھی عملاً استہزاء کر رہے ہیں, ان سے بڑھ کر اب کون ظالم ہو سکتا ہے؟ بس یہ نمونے جب ہم غیروں کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ کبھی ہمارے اندر ایسی باتیں پیدا نہ ہوں, اور ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے, جنہوں نے ہمیں بار بار ان لغویات سے بچنے کی طرف توجہ دلائی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ لغویات کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رہائی یافتہ مومن وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں اور لغو باتوں اور لغو حرکتوں, لغو مجلسوں اور لغو صحبتوں سے اور لغو تعلقات سے اور لغو جوشوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام لغویات کی نشاندہی فرما دی. اب جتنی باتوں کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, ایک لغو کام دوسرے لغو کام کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اگر غور کریں تو لغو کام, لغو باتیں اور لغو حرکتیں جن سے سرزد ہوتی ہیں وہ لغو مجلسوں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں, لغو لوگوں کی صحبت سے اور میل ملاپ سے, تعلقات سے پیدا ہوتی ہیں, اور لغو قسم کے جوشوں سے, ذرا ذرا سی بات پر جوش میں آ جانا اور غصے میں آ جانا, ان سے ہی پیدا ہوتی ہے. اب اعتکاف پر بیٹھ کر تاش کھیلنے والوں کی میں نے مثال دی ہے, کہنے کو تو مسجد میں بیٹھے ہیں, اعتکاف پر بیٹھے ہیں, لیکن عبادت کے مقصد پورا کرنے کے بجائے لغویات میں مبتلا ہے. اب ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی ویسے ہی لوگ ہوں گے جیسے یہ ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت بھی خراب کرتی ہے چاہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوں. لیکن ہم جلسے پر آنے والوں میں ان دنوں میں ایسی پاک تبدیلی پیدا ہونی چاہیے کہ صرف جلسے کے دنوں میں نہیں بلکہ بعد میں بھی ہماری صحبت میں بیٹھنے والے ہمیشہ لغویات سے پرہیز کرنے والے ایسی مجلسیں ہوں جن کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی رد نہیں کیے جاتے, اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے والے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے اخلاق اعلیٰ ہوں, ہماری سچائی کے معیار اعلیٰ ہوں, جو دوسروں کو بھی ہمارے عملی نمونوں کو دیکھ کر نیک تبدیلیاں پیدا کرنے والا بنا دیں. ایک جگہ ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو یاد رکھنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جائے. فرمایا زبان وجود کی ڈیوڑی ہے, اور زبان کو پاک کرنے سے گویا خدا تعالیٰ وجود کی ڈیوڑی میں آ جاتا ہے. جب خدا تعالیٰ ڈیوڑی میں آ گیا تو پھر اندر آنا کیا تعجب. ڈیوڑی کیا ہے؟ ڈیوڑی کہتے ہیں کسی گھر کے مین دروازے کو, مین گیٹ کو. جب خدا تعالیٰ آپ کے گھر کے قریب آ گیا, دروازے پر آ گیا, تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کا اندر آنا, تو پھر کوئی بعید نہیں, کوئی تعجب نہیں کر سکتا کہ وہ اندر نہیں آئے گا. بس اللہ تعالیٰ لغویات سے بچنے والوں اور حسن اخلاق دکھانے والوں, نرم زبان استعمال کرنے والوں کے قریب ہو جاتا ہے, اور اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اگر نیکیوں میں باقاعدگی رہے تو خدا تعالیٰ پھر ایسے لوگوں پر اپنا فضل فرماتے ہوئے انہیں اپنا بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر میں آنا یہی ہے کہ اس بندے کو اپنا بنا لے, اور جب اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے تو عبادات میں بڑھنے اور نیکیوں میں بڑھنے کی انسان کو توفیق ملتی چلی جاتی ہے. بس نیکیوں سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. ہم یہاں آئے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں. جب یہ مقصد ہے تو پھر صرف تقریریں سن کر علمی حاضر اٹھانے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنے اندر عملی تبدیلیاں پیدا نہ کریں, اور عملی تبدیلیوں کے لیے جہاں عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے, وہاں اعلیٰ اخلاق اور لغویات سے بچ کر ایک دوسرے کا بھی حق ادا کرنا ہے, بس اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہماری پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے, اور ہماری غلطیاں ابھر کر غیروں کے سامنے نہیں آتی. ورنہ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کتنی کتنی غلطیاں ہیں, اور ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے معیار کے مطابق کتنی کمزوریاں پائی جاتی ہیں, اور یہ کمزوریاں جماعت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بدنام کرنے کا باعث بن سکتی ہیں. اس لیے آپ نے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہماری طرف منسوب ہو کر ہمیں بدنام نہ کرو. اگر ہماری باتوں کے معیار اچھے نہیں تو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوں گے. اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں تو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوں گے. اگر ہم لغویات میں گرفتار ہیں تو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوں گے. بس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم احمدیوں پر ہیں, اور ہمیں اپنے جائزے لیتے رہنے کی ضرورت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ایمان کو قائم رکھنا چاہتا ہے وہ اعمالِ صالحہ میں ترقی کرے. فرمایا کہ یہ روحانی امور ہیں اور اعمال کا اثر عقائد پر پڑتا ہے. بس صرف یہ کہنا کہ میں عقیدے کے لحاظ سے نہایت پختہ احمدی ہوں کافی نہیں ہے. اگر نیک اعمال نہیں ہے, اعلیٰ اخلاق اگر نہیں ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ اعمالِ صالحہ میں کمزوریاں ایمان میں کمزوری کا بھی باعث بن جاتی ہیں. پھر نمازوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نماز سوز و گداز سے ادا کرو اور دعائیں بہت کیا کرو. بس ان دنوں میں بھی اور ہمیشہ اپنی نمازوں میں سوز و گداز پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو. اور ان جلسوں میں شامل ہونے کا حقیقی مقصد تو یہی ہے کہ ہم روحانی طور پر ترقی کریں, آپس میں اچھے تعلقات اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جیسے رفق, حلم اور ملائمت سے اپنی اولاد سے معاملہ کرتے ہو, ایسے ہی آپس میں بھائیوں سے کرو. فرمایا جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے, کیونکہ اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ متکبر دوسرے کا حقیقی ہمدرد نہیں ہو سکتا. اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہ رکھو بلکہ ہر ایک کے ساتھ کرو, چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرو. فرمایا خدا سب کا رب ہے, صرف مسلمانوں کا رب نہیں, خدا تو ہر ایک کا رب ہے چاہے وہ کوئی ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. پھر فرماتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں کی خصوصیت سے ہمدردی کرو, انسانیت کے ناطے ہر ایک سے ہمدردی کرنی چاہیے, اور مسلمانوں کی خاص طور پر کرو, اور پھر متقی اور صالحین کی اس سے زیادہ خصوصیت ہے. اور جو لوگ متقی ہوں صالحین میں شمار ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو مزید تعلق بڑھ جاتا ہے پھر, اور بڑھنا چاہیے. بس یہ وہ نصائح ہیں جو ہمیں اپنے اندر روحانی تبدیلی پیدا کرنے والا بنا سکتی ہیں. ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات ہمارے اندر ہوں گے, تکبر کو ہم دل سے نکالنے والے ہوں گے, اپنی اولاد کی طرح ایک دوسرے سے نرمی اور ملائمت سے اور پیار سے بات کرنے والے ہوں گے. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو ان تمام جھگڑوں اور فسادوں سے بچنے والے ہوں گے جو ہمیں بسا اوقات ابتلاء میں ڈال جاتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا یہاں جلسے پر بھی ایسے اظہار ہو جاتے ہیں, اور پھر میں کہوں گا کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنی روحانی اور عملی حالت کو ترقی دینا ہے, اور یہ مقصد ہم اس وقت پورا کر سکتے ہیں کہ ایک کوشش سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دینے والے ہوں. بس ان دنوں میں بہت توجہ سے اس بات کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے, جلسے کی انتظامیہ کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کریں, حالات کی وجہ سے اگر بعض دفعہ داخلی راستوں پر چیکنگ وغیرہ میں وقت لگ جائے تو وہاں بھی برداشت کریں, حوصلے اور صبر سے کام لیں. اور بے شمار یہ جو کام کرنے والے کارکنان اور کارکنات ہیں, مرد اور عورتیں ہیں, بچے بچیاں ہیں, ان سے بھرپور تعاون کریں. یہ نہ دیکھیں کہ کون کس عمر کا ہے, یہ دیکھیں کہ آپ کو جو اس کے ذمہ کام دیا گیا ہے وہ اس کو سر انجام دینے کے لیے آپ کو کچھ باتیں کہہ رہا ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے. ان کے لیے دعائیں بھی بہت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح رنگ میں کام کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم جلسے سے حقیقی فیض پانے والے ہوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بنیں.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله